فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سورة آلہ. بسم الله الرحمن الرحيم. چند باتیں سورة کے بارے میں. سورة آلہ کو ہم ترتیب سے دیکھ رہے ہیں. تو آیت نو سورة سوری سورة آلہ ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر کی سورت ہے. نام پہلی ہی آیت سب بھی اسم ربک العالی میں ہے. العالی سب سے بلند ابتدائی دور کی سورت ہے. آیت نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آگ کو پڑھوا دیں گے اور آپ پھر بھولیں گے نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کو اخذ کرنے کی پریکٹس نہیں ہوئی تھی اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں الفاظ بھول نہ جائیں. اسی طرح اگر آپ سورت طہٰ کی آیت نمبر 114 اور سورت قیامت کی آیت 16-19 جو بھی ریسنٹلی ہم پڑھ چکے ان کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سب میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے, پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک مدت گزری تو سورت قیامت نازل ہوئی تو بے اختیار اللہ کے نبی وحی کے الفاظ کو دہرانے لگے تو وہاں سمجھایا کہ دیکھیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, ہمارے ذمے اس کو پڑھانا, یاد کروانا اور اس کو بیان کرانا. اور پھر سورت طہٰ کے نزول پر چونکہ اللہ کے نبی بشریت کے تحت سے اس چیز میں تھے کہ یہ 113 آیتیں میرے حافظے سے ہی نہ نکل جائیں تو لہٰذا آپ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے تو کیا کہا, قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ وحی پوری نہ ہو جائے. کہتا ہے کہ ان تین مقامات کے بعد پھر کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کو اس معاملے میں روکا جائے. چھوٹی سی سورت ہے, تین بنیادی ٹاپک ہیں. پہلا توحید ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات ہیں اور پھر آخرت ہے. پہلی آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی تعلیم کو صرف ایک فکرے میں سمیٹ دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کی تصدیق کرو, اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کرو جس میں کوئی نقص ہو, عیب ہو, کمزوری ہو یا کسی بھی طرح کسی مخلوق کے ساتھ کوئی تشبیہ ہو. پھر یہ بھی بتا دیا کہ آج دنیا میں جتنے فاسد عقیدے ہیں ان سب کی جڑ میں اللہ کے بارے میں کوئی مس کنسپشن ہے, اس لیے اس کا نام بلند رکھو. وہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پہ غور و فکر کر کے اس کی ہستی کو سمجھنا. اس کے بعد تین آیتوں میں بتا دیے کہ رب ہے کون جس کی تسبیح کا حکم دیا گیا, اگر تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں ہر چیز میں اس کا کمال دکھے گا. پھر اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم یہ قرآن آپ کو یاد کروا دیں گے. اور اس کے بعد پھر آخر میں فرما دیا کہ آپ کے ذمہ کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے, بس تبلیغ ہے, کام کرتے رہیے, لوگ مانیں نہ مانیں بس آپ اپنا کام کر کے سرخرو ہو جائیں اور پھر تزکیے کی بات ہے. بہت ہی خوبصورت میسج ہے. اور اس سورت کے بارے میں روایات میں بہت کثرت سے یہ چیز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی خطبہ اس میں سورت آلہ اور سورت غاشیہ پڑھتے تھے. اسی طرح جمعے کی دو رکعتوں میں پہلی میں آلہ اور دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھتے تھے. اسی طرح وتروں کی پہلی رکعت میں آلہ, دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورت روایت سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو طویل صورتیں پڑھاتا دیکھ کر جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی اس میں سورت اعلیٰ بھی تھی، اور یہ سورت اللہ کے نبی کی زبان سے سن سن کر کئی لوگوں کی گواہی ملتی ہے کہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر یہ سورت جو تھی یاد کر لی ہے. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اصحاب رسول میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے، ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا، پھر عمار، اب بلال، سعد آئے، پھر عمر بن خطاب اپنے ساتھ 20 صحابیوں کو لے کر آئے. یہ مدینہ آباد ہو رہا ہے، چند ہیروں سے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کسی چیز پر اس قدر خوش ہوئے ہوں کہ جیسے اس پر خوش ہوئے کہ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نابالغ لڑکے بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے یہ سورت سب بھی حسمہ اور اسی جیسی اور سورتوں کے ساتھ یاد کر لی. مسند احمد میں آتا ہے کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، محبوب سورتوں میں سے سورت تھی، آپ کو اچھی لگتی تھی یہ سورت. اسی طرح سے اور بھی اس کے میں نے جو آپ کو اپنے لفظوں میں سب جمع کر کے بتا دیا کس کس موقع پر پڑھتے تھے. اور ایک بات یاد کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سورت کو ایسے ہی نہیں پڑھتے تھے، وظیفے کے طور پہ نہیں، اس کے اندر کوئی حکمت تھی. آپ دیکھیں گے کہ وہ سورتیں جو اعلیٰ بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھی جاتی ہیں، ظاہر ہے یہ مجمع کا دن ہوتا ہے نا، عید کا، جمعہ کا دن، اور اسی طرح سے وتر میں بھی عموماً سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کا سب کا میسج قیامت ہوگا. آج بھی یہی حکم ہے کہ جو خطبہ دیتے ہیں خطیب اور جو بھی امام ہیں ان کو ایسے موضوعات چوز کرنے چاہیے جس میں تذکیر بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو. آئیے اس کو بھی لیتے ہیں ایک ہی گو میں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. آغاز دیکھیے کہ اتنا اسٹرانگ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بہت اعلیٰ ہے. پیچھے ہم نے کتنی آیات پڑھی یسبح للہ سے اور سبح للہ سے، مسبحات یاد آ رہی ہیں، وہاں کر کے دکھایا، یہاں حکم دیا گیا اپنے بلند رب کے نام کی پاکیز کی بیان کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رب کا نام بلند کرنا چاہیے. اللہ کے نام کا ڈنکا دنیا میں بج جائے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے. کون سا رب؟ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا دیا. پیدا کرنا بھی ایک کمال تھا، پھر صحیح سالم بھی بنانا، یہ اس سے بھی بڑی بات تھی. پھر تیسرا والذی قدر، اس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ بھی کیا اور تقدیر بنائی، دونوں معنی آئیں گے. اور چوتھا مرحلہ فہدا، پھر اس نے راہ دکھائی. انسان کی تخلیق کے سارے مرحلے ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں سورت انفطار میں، الذی خلق فسوا فعدل فی ای صورۃ ما شاء رکب، اسی کو یہاں مختلف انداز میں پیش کیا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا. کبھی ہم اپنے جسم پہ غور کریں، اپنی تخلیق پہ غور کریں. آپ دیکھیے کہ جو باہر کے اعضائیں اللہ نے ان کو کتنا سجا دیا، اور جو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ نے ان کو کتنا مضبوط اور افیکٹو بنا دیا. اگر جسم کے اندر کی ساری مشین باہر ہوتی ہم کیسے لگتے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا اسٹیچو یا ڈاکٹرز کی دکان پہ وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں انسان کا اندر کا پورا جسم کھول کے دکھایا جاتا ہے، تو یقین کریں زیادہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. گچھے لٹک رہے ہیں، کہیں انتڑیاں لٹک رہی ہیں، کہیں پینکریاز ہے، اور کہیں لارج انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائن، اور کھوپڑی ہے، اور دانت دیکھیں. کبھی اپنی سکل دیکھیں، یہ کھال اوپر سے یہ پتلی سی کھال ہے نا منہ پہ، اس کو اتار دیں تو اندر کیا ہے. کبھی بکرے کی سری دیکھی ہوگی بنی ہوئی، اللہ سے خالق ہے، خوبصورت چیزیں اوپر سجا دیں، اور یہ تین چار ہمیں کہہ دی تم بھی سجا لو. ہمیں انہیں کی فکر رہتی ہے نا، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، ہمارے چکس کیسے ہیں، ہمارے ہونٹ کیسے ہیں. یہ چار پانچ چیزیں اوپر سامنے رکھ کے اس کو اللہ نے سجا دیا، جو اندر کی چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اور اگر ہمیں ان سب کو سجانا پڑتا، دل کو تو سجانا ہے، گردے بھی اپنے خود کلین کرنے پڑتے، اپنے لنگز کو دیکھنا پڑتا، تو ہم سارا دن اپنے آپ میں کھوئے رہتے. حالانکہ کئی لوگ ابھی صرف یہ ایک کہنا چاہیے بالش بھر چہرے کو سجاتے رہے تو بھی وہ پورے اپنے معیار پہ پورے نہیں اترتے. اللہ کی نعمت ہے یہ چیزیں. اور آپ سوچیے ذرا، آپ سوچیے نا کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچے کے بعد بڑے بھی ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کیسی ہے. مثال ہے کہ آپ ناک کو دیکھیں، اگر ہمارا ناک ایسا نہ ہوتا جیسا ہے، اب اس کی جگہ ایک موٹی سی تھوتنی ہوتی، کیسے لگتے ہیں؟ ہاتھی جیسا ناک ہوتا، باقی سب چہرہ یہی ہوتا، پھر آنکھیں ہوتی، پھر پلکیں نہ ہوتی. کیسی پلکوں کی جھالر اللہ نے آنکھوں پہ رکھی. اللہ نہ کرے کبھی کسی کی جلیں، اور آپ نے دیکھی ہوں گی جب جلتی ہیں تو آنکھیں کتنی عجیب لگتی ہیں. بعض لوگ کیمو تھراپی چیک کرواتے ہیں تو ان کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو پلکوں کے بال جھڑ جاتے ہیں، ہلکے سے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہوں. یہ اوپر کی یہ جب ہمیں ہوتی ہیں یہ جھڑ جاتی ہیں، شکل بدل جاتی ہے، مردوں جیسا چہرہ دکھنے لگتا ہے. کیا کمی ہے؟ پتہ چلا بال نہیں ہے. سر کے بال کبھی جھڑے ہوئے کسی کے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان انسان نہیں، پتہ نہیں کیا بن گیا. کتنی خوبصورت ترتیب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ خالق اور یہ قابل، وہ اللہ اس قادر تھا نا کہ وہ ہمیں بندر کی طرح ہمارے منہ پہ لمبے لمبے بال آ جاتے، بندر کی طرح ہمارے ناک کے نتھنے چوڑے چوڑے ہوتے، اس کی طرح ہمارے منہ کا دہن اتنا چوڑا ہوتا، اور باہر دو دانت نکلے ہوتے اور ہم کھاتے تو سب ہمارے دانت دیکھتے. امیجن کریں، آپ پی سی میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہیں اور آپ کے منہ کے دو لمبے دانت باہر نکلے ہوئے. کبھی سوچ کے تو دیکھیں کیا کیا ہم نے، دیا کیا اپنے رب کو اس کے بدلے میں. ماں کیا دیتی ہے، اور جو بچہ پیدا کرتی ہے کیا وہ ماں اس قابل ہوتی کہ وہ بچہ پیدا کرے؟ پھر وہی بچہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ بن جائے تو یہ رونے کا مقام نہیں ہے. پھر اسی بچے کا پیدا ہونا ہم دلیل بنا کے اپنی نمازوں کو اور اپنے قرآن کو اس کو کمزور کر لیں تو کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ سے خلق، اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں تخلیق کی بات ہے. تم اپنی اوقات دیکھو، ہر صورت میں آپ کو یہ میسج ملے گا. پیچھے دیکھا خلے کا میں مائن لا خلق فسوا، آگے بھی ہنٹ ضرور ہے. اور میں اس کو اگر ذرا سب کڑوا جملہ بول دوں نا، اپنا منہ دیکھو، شکل دیکھو اپنی، کرتوت دیکھو اپنے، اور اللہ کی عطا دیکھو، اللہ کی نعمتیں دیکھو. یہ آنکھیں ایسی نہ ہوتی، اس کی جگہ اللہ کو بٹن دو لگا دیتا. کان ایسے نہ ہوتے، ان کی جگہ کو موٹے موٹے یہاں دو سپیکر سے لگے ہوتے، خود موڑ موڑ کے چلانا پڑتا، وہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں. کبھی لوگ کیسٹ پلیئر چلاتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا موٹے موٹے بٹن ہوتے تھے، جب کیسٹ بند ہوتی تھی ایک دم کٹ کی آواز آتی تھی، اور جب کیسٹ چلتی ہے تو آپ چلاتے ہیں تو وہ ایک ریل چل رہی. کچھ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ جو زبان بولتی ہے کیسے غیر مخصوص طریقے سے بولتی ہے. اللہ سے خلق، پھر فسوا، کتنا سموتھ بنایا. تمہاری سکن کتنی سافٹ، سافٹنر ہی ڈھونڈتے رہتے ہو، کیا لگاؤں، کیسے کروں، اس کا فیشیل، اس کا وہ، کیا کرتے ہیں. آپ کبھی کسی کے چہرے کو جلا ہوا دیکھیں، اوپر ایسے خون ابلتا ہوا دکھے گا، پتلی سی چھال ہے. یہ جو اوپر آپ نے دیکھی ہوگا کئی دفعہ زخموں کی سر میں چھال اوپر کی پتلی سی اترتی ہے سکہ بن کے، اور اندر ایسے سرخ بوٹی کی طرح کا گوشت نکل آتا ہے. اگر یہ سکن ہی نہ ہوتی اوپر، یا اس کے اوپر مچھلی کی طرح چھانے ہوتے بہت زیادہ، اس پہ کوئی ایسے کانٹے لگے ہوتے، لیکن اس رب کے آگے ہم کہتے ہیں ہماری تو بیوٹی ختم ہو گئی ہے، موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا اپنے آپ کو سجانے کا. واللذی قدرہ، پھر اس نے کس طرح تمہیں ایک اندازے پہ رکھا. دو معنی قدرہ میں، یعنی بیلنس رکھا. جیسے ہم بچپن میں بڑھتے ہیں، اگر ہم ساری زندگی بڑھتے رہتے تو اب ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دانت ایک خاص جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے. میں بھی ہاف انچ بھی نہیں ہوتا دانت لمبا، اس سے بھی کم، فیو سینٹی میٹر رک جاتے ہیں نا دانت، لیکن بال بڑھتے رہتے ہیں. کان ایک خاص جگہ کے رک گئے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل کو خوبصورتی دینے کے لیے کچھ تو ضروری چیزیں لگائی نا، جیسے آنکھیں، کان، ہاتھ. لیکن کان پہ غور کریں تو یہ کان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو سمجھ آتی، یہ کان کے باہر کیا ہے اور یہ نیچے ایک چھوٹی سی چیز کیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیا بندے پہن لیں، کاٹتے کچھ نہیں ہوگا، اس کا انسان کے سننے میں کوئی تعلق نہیں. یہ بس ایک گوشت کا ایکسٹرا پیس لٹکا دیا کہ ادھر ٹاپس پہن لیا کرنا. گلے کی ہنسلی کی ہڈی ذرا ایسی کر دی کہ اس پہ اگر تم نے لاکٹ پہننا ہے تو پہن لو اچھا لگے گا. یہ انگلیاں ایسی بھی جائے, ایک پورا کٹھا کا کٹھا پنجا ہوتا تو انگوٹھیاں کیسے پہنتے. اللہ نے کتنے ہمارے چاؤ کیے, اللہ نے ہمارے کتنے ارمان پورے کیے اور ہمیں کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملا. دکھی اتنے ہیں, غم زدہ اتنے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا, اور کہتے ہیں بہت نیک ہے, اور اگر ذرا ایسا کر لیں تو کہتے ہیں دنیا دار نہیں ہو گئے ہم, حالانکہ اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان اگر اپنی نیچرل زندگی بسر کر رہا ہے سنتوں کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ, تو وہ اپنی زندگی کو بہت انجوائے کر رہا ہوگا. جو لوگ آپ کو دکھی اور کچھ اس قسم کی شدتوں میں پڑے دیکھیں گے نا, وہ کبھی خوش زندگی نہیں بسر کریں گے, ان کے گھر والے ان سے کبھی خوش نہیں ہوں گے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان سے بہت خوش تھے. آج کسی کا مرد ایک مسجد کا امام بن جائے یا مسجد کی مینجمنٹ میں چلا جائے تو بیویاں کہیں گی آپ 11 بجے تک آتے ہی نہیں ہیں, اور آتے ہیں تو آپ تھکے ہوتے ہیں اور یہ اور وہ, اور کھانا آپ نے باہر سے کھا لیا, میں کس کو کھلاؤں. اللہ کے نبی کے گھر والوں کو ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ وہ جو کام کرتے تھے جس وقت کرتے تھے بس وہی کرتے تھے. حضرت عائشہ آپ کی ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے نا تو ہمارے 7 کاموں میں ہاتھ بٹاتے. بعض دفعہ حضرت عائشہ کھیل رہی ہوتی تو اللہ کے نبی ان کی کھلونے اور ان کی گڑیاں پکڑانے میں ان کی مدد کرتے. حضرت عائشہ کی بیویاں, حضرت عائشہ کی سہیلیاں ان کے گھر آئی ہوتی اور وہ کھیلتی, کہتی ہیں جو ہی اللہ کے نبی آتے تو وہ ساری ادھر ادھر کونوں میں چھپ جاتی, پھر آپ ان کو وہاں سے نکال کر کہتے جیسے کھیل رہی تھی کھیلو. یہ کیسا انسان ہے. آج یا تو ہم نے رحمانیت اپنا لی, اگلی صورت میں ہی آ جائے گی بات, تو یا پھر ہم بس دکھی ہو گئے, ہم نے وہ بیلنس ختم کر دیا دین کا, اسی لیے زیادہ دن چل نہیں پاتے, اسی لیے ہمارے گھر والے بھی ہمارا دین زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. سچی جو بات ہے, کون برداشت کرے نفس کے خلاف, ماتھے پہ تیوریاں ڈلی بیوی کس کو اچھی لگے گی, اور جلی بھنی بیوی کس کو اچھی لگے گی, اور روب ڈالتا ہوا شوہر کس کو اچھا لگے گا. اگر آپ اپنے آپ کو نیچرل رکھتے ہیں نا, وہ کام جب کبھی کبھی کرتے ہیں کسی ایسے موقع پہ کہ جب آپ نے دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے, تو یاد رکھیں کہ زیادہ دن نہیں چل سکیں گے. تو والذی قدر, اندازہ مقرر کیا, بیلنس رکھا, 8-10 گھنٹے میں تھک جاتا ہے انسان, کہتا ہے اللہ سو جاؤ, یہ بھی قدر ہے. ہم 8-9 گھنٹے سے زیادہ جاگ ہی نہیں سکتے, پھر ہمیں تھوڑا سا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, پھر 8-7-6-7 گھنٹے سے زیادہ ہم سو بھی نہیں سکتے تو کہتا ہے اٹھو چلو جاگو. ہم کھائیں اتنا کھا لیا اب نہیں کھا سکتے, یہ ہے وہ ہے کچھ ہے, آپ 6-7-8 گھنٹے دیکھیں آپ کو بھوک پھر لگ جائے گی. بھوکے ہیں تو ایسے لگتا ہے کبھی کھائیں گے نہیں, کھایا ہو تو لگتا ہے کبھی بھوکے نہیں ہوں گے. اللہ سے قدر, کیسے ہم سو جاتے ہیں اور میدے کی چکیاں چلتی رہتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے. دل کتنی دفعہ دھڑکنا ہے, کتنی دفعہ اس کے اندر خون, کتنا بلڈ میں جانا ہے, کتنا اس کو اللہ نے بھجوانا ہے آپ کے دل کے راستے, پھپڑوں اور ادھر ادھر سے سارے اندازے کر کے رکھے ہوئے اس نے. اور فہدا, سب سے بڑھ کے بات راہ دکھائی. یہ راہ کون سی ہے؟ کافر کی ایک راہ ہے, مومن کی 2 راہیں. کافر کو صرف دنیا کی راہ پتا ہے, ایک ہدایت عامہ اور ایک ہدایت خاصہ. پہلی ہدایت یہ کہ دنیا میں کیسے جینا ہے, یہ ہدا. بچہ آتا ہے دنیا میں تو دودھ کیسے پینا, یہی ہے وحدین نہ ہو نچدین, پڑھ چکے. کافر کو دنیا میں جینا چلنا, بھاوتاؤ کرنا, کاروبار کرنا, ضروریات پوری کرنا سب سکھایا, حتیٰ کہ میں سوچتی ہوں کہ واش روم میں انسان جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا تک سکھایا, ٹوائلٹ پہ بیٹھنا اللہ نے سکھایا, ہمیں شاور لینا سکھایا. کبھی کوئی اپنے کان کے اندر تو پانی نہیں ڈالتا, ہم سب نہاتے ہیں, کب کبھی پانی گیا کان میں؟ بہت کم. آنکھوں میں کب صابن گیا؟ کس نے سکھایا؟ فہدا. پھر مچھلی کا بچہ پیدا ہوا تیرنا کس نے سکھایا؟ فہدا. پرندے کے بچے کو اڑنا کس نے سکھایا؟ فہدا. پرندہ اڑ سکتا ہے تو تیر نہیں سکتا, مچھلی تیر سکتی ہے تو اڑ نہیں سکتی, انسان سیدھا 2 قدموں پہ چل سکتا ہے تو جانور چل نہیں سکتے, یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہماری ساری چیزوں کو پورا کر دیتا ہے, پھر والذی قدر فہدا کر دیتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی لگائیں اور اللہ کی باتیں مانیں, یہ تو ٹو مچ ہے. لیکن کرے بعض لوگوں کے جملے اتنے عجیب ہوتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از سو ڈیمانڈنگ, یعنی کسی کا جملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلم یور لارڈ از سو ڈیمینڈنگ, ہمارا لارڈ یعنی جیزس تو کوئی ڈیمینڈنگ نہیں ہے, وائی گاڈ از سو ڈیمینڈنگ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ تمہارا رب تم سے اتنے تقاضے کیوں کرتا ہے, اس کو حق ہے. منہ سنبھال کے بات کرے انسان, اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا اور وہ تم سے کیا مانگتے, تمہاری تقدیریں بنائی, مقدر بنایا, ہوا کے رخ پہ چھوڑا ہوتا فرشتوں جو ان کے ساتھ ہوگا کر دینا, ایک ایک چیز میری آپ کی آخرت سے لے کر یعنی دنیا سے لے کے آخرت کی لکھی ہوئی ہے. آج کی ڈیٹ آج کا دن لکھ لیجئے, مجھے نہیں پتا کہ ابھی ایک گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے, اللہ کو میرے مرنے تک کیا اس کے بعد کیا ہونا, ایک ایک دن منٹ کا حساب پتا ہے, کیونکہ والذی قدر فہدا. اور دوسری ہدایت کیا ہوتی ہے, ہدایت خاصہ, وہ کون سی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ مومن مانگتا ہے. صرف کافر کہتا ہے مجھے دنیا میں ترقی کرنا سکھا, مجھے دنیا میں اچھلنا کودنا سکھا, ریسرچ کروں راکٹ کیسے بناتے ہیں, اسپیس شٹل کیسے بنتی ہے. اللہ کہتا ہے نو پرابلم فہدا, جو کوشش کرے گا اللہ اس کو دے گا, جتنی کرے گا اتنی ملے گی. اللہ کا تقاضا تو مومنوں سے یہی تھا کہ وہ دنیا کی ہدایت بھی مانگتے اور آخرت کی بھی مانگتے. آج کے دور میں مسلمانوں نے صرف آخرت کی ہدایت مانگنی نہیں کم کی ہوئی, دنیا کی ہدایتیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں. ایک کلپ میں نے دیکھا تھا آپ لوگوں کے بھی روم میں بھیجا تھا تیک میں, انہوں نے ارم نے, جس میں وہ ایک عربک سپیچ تھی اور وہ ٹیلی کر رہے تھے کہ امت مسلمہ تمہیں کیا ہو گیا. دیکھیے آپ لوگوں نے, ایک ایوریج پرسن صرف 27 منٹ ایک دن میں کام کرتا ہے, گورنمنٹ آفیسر ہمارے ملکوں میں, اور ویسٹ میں 7-8 گھنٹے کام کر کے جب لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو باہر سڑکوں پہ پھرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے اگلے دن پھر ارلی مارننگ اٹھ کے جانا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہ ہم نے دنیا کے کام کیے نہ تو آخرت میں بہت کامیاب ہو جائیں گے, جھوٹ ہے. جو دنیا میں کام کرے گا اللہ اس کو فہدا راستے دکھائے گا, اور جو دنیا میں کام نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے تم بستر توڑو پھر تم آرام فرماؤ, تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا. تو ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھ لیجئے تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ بڑے بڑے چار مرحلے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہمارے سامنے, اور یہ جو سب بھی اسم ربی کا اعلیٰ کا لفظ ہے, اس کے بارے میں حضرت ابن عباس ابن عمر ابن زبیر اور چند اور لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ سورج شروع کرتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب سورج سب کی حسم ربی کا الاعلیٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم, یہ کلمہ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ اپنے سجدوں میں کہا کرو. اور رکوع میں کیا کہتے ہیں, سبحان ربی. جی, تو اللہ کا نام تذکرہ اس کا ذکر کرنا سجدوں میں آتا ہے, تو اللہ کا نام بڑا کرنے کے لیے سجدوں میں بھی لیں گے, اور اسی طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لا کر پریکٹیکلی بھی اللہ کے نام کو بڑا کریں گے. پھر اسی طرح اس آیت کا جواب بھی دیا کرتے تھے صحابہ کرام, جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ آیتوں کا جواب ہوتا ہے, اسی طرح سے اس صورت میں جب سب بحسم ربک الاعلیٰ کہا کرتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا, نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو کیا کریں, مقتدی نہیں بولیں گے, کیونکہ انما جعل الامام لیتم بہ, امام مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مکمل اتباع کریں. تو ایک بہت بڑی ہمارے کلچر کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب امام صاحب یہ سورت پڑھتے ہیں, ایون تراویوں میں بھی پڑھتے ہیں یا فطر میں, ادھر وہ کہتے ہیں سب بھی اسم ربی کا الاعلیٰ تو پیچھے جماعت میں بہت سارے لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, دوران نماز نہیں کہنا, امام خود کہہ دے گا وہ کہہ سکتا ہے. اس کے لیے پہ میں نے دیکھا کہ بعض یہ مسئلہ کافی اٹھا تھا پچھلے 5-6 سال پہلے, تو پھر اب جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں نا قاری یا جو بھی امام, تو وہ کس طرح پڑھتے ہیں, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی, وہ رکتا ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی لوگوں کو چونکہ عادت ہوئی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گا. چلیے, انسان کی کائنات, انسان کے اوپر بات کر کے اب اگلی نعمت, والذی اخرج المرعا, کی مرعا, کلکم راعین, لفظ سنا بھائی, رعائی چرواہے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مرعا سے مراد تازہ گھاس ہے, یہ جو چارہ کھاتے ہیں نا جانور, اس کی طرف اشارہ ہے, ایسی چیز جس کو جانور چرے, مرعا. فجعلہ غثاء احوا, پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. شروع میں کتنی ہری گھاس ہوتی ہے جب جانور کے آگے ڈالتے ہیں, پھر کوئی تھوڑی سی وہ کھا لیتا ہے, تھوڑی شام کو کھا لے گا, ایک آدھا دن پڑی رہے تو کل ہی سیاہ ہو جاتی ہے. یعنی انسان تو کیا کھاتا ہے اور جانور کیا کھاتے ہیں, اور تو کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں, تو کتنا رب کا فرما بردار ہے اور وہ کتنے رب کے فرما بردار ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ چھلکے ہم کھاتے اور گودا جانور کھاتے, کیلوں کے چھلکے ہم کھاتے اور کیلا جو تھا وہ گائے کھاتی, نہیں ہوتا. تو جب چیزیں اچھی کھاتے ہو, جب چیز اچھی کھاتے ہو تو پھر کام بھی اچھے کرو. گھاس جب خشک ہو جاتی تو اس کو غصہ کہتے ہیں, اور احوا سیاہ کر دیا, یعنی ترو تازہ گھاس کو ہم نے سکھا کر کالا سیاہ کر دیا. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس سارے کے اندر اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہر چیز کو ویسے ہی پیدا کیا جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ سجدہ میں, الذی احسن کل شیء خلقہ, آیت 7 میں, وہ ذات جس نے ہر چیز بنائی جو خوب بنائی, ہر چیز جیسی بنائی جس طرح کی بنائی اس کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے, یہ اس کی شان ہے. اس لیے کہ انسان جب ان ساری چیزوں کو پڑھے تو دل میں لے کے واقعی اللہ یہ تیری رحمت ہے اور تو اتنا کچھ کرنے والا ہے. تو لہذا خلاصے میں آگے چلتے ہیں, اس کے آگے کیا کہا کہ تمہارے لیے سب کر دیے. یہاں پہ اصل میں وہ ٹاپک پورا ہوا جو پہلی آیت سے شروع ہوا تھا, سب بھی حسمہ سے. اگر ہم تھوڑا سا اس میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کا مفہوم تھوڑا سا مزید سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جو مقصد ہے اس کو پڑھنے کا وہ حاصل ہوگا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو پاک کرو. کیسے پاک کریں؟ لکھیے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کو ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں. پھر ایسے نام اس کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موضوع نہیں ہے, یا جن میں نقص اور گستاخی ہو, یا شرک کا کوئی پہلو ہو, یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ اپنایا جائے. صرف وہی نام استعمال کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن پاک میں آ جائیں یا جو حدیث میں آ جائیں. ٹھیک ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ڈاکٹر ہے, نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نہیں بلکہ حکیم ہے. پھر دوسرا اللہ کے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ کے لیے مخلوقات کیسے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے نام استعمال نہ کیے جائیں. اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خاص نہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ہیں, مثلا رؤوف, رحیم, کریم, سمیع, بصیر, تو پھر جب ہم ان کو استعمال کریں تو درست طریقے سے استعمال کریں. یعنی آپ کسی کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو عبد الرحیم کہیں گے. ٹھیک ہے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو نام اللہ کے بھی ہیں اور بندوں کے اگر ہم رکھتے ہیں تو عبد کے ساتھ استعمال کیا جائے. پھر تیسری چیز کے اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے, کسی ایسے طریقے یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو. مثلا ہنسی مذاق میں اللہ کا نام لینا, بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینا, کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اس کا نام لینا, یا پھر ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں, یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق اڑا دیں, اور ایسے موقع پر بھی اس کا نام نہیں لینا کہ اندیشہ ہو کہ سننے والا ناگواری سے سنے گا. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی سائل یعنی سوالی ان کے پاس آتا کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح یہ نہ کہتے کہ اللہ دے گا, سمجھیں, بلکہ کسی اور طرح سے معذرت کرتے. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ دے گا, تو سنیے گا جواب کتنا خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اس کو ناگوار گزرتا, اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ نے نہیں دیا. اب ایسے موقع پہ آپ جب اللہ کا نام لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناگواری سے سنیں. تو لہذا سبحانہ ربک الاعلی, تو سبحان ربی الاعلی, اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا. سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس آیت کو اللہ کے نبی نے پھر رکوع میں رکھنے کی بات کہی تھی. تو لہٰذا ان ساری چیزوں پہ غور کر کے انشاءاللہ ہم اللہ کا قرب لیں گے. اب اس کے بعد اگلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں وہی کو اخذ کرنے کے ناطے سے, اور شروع کے دنوں کی چونکہ باتیں ہیں تو لہٰذا اس کو ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو پڑھتے وقت تھوڑے سے کیئرفل ہو جاتے تھے کہ شاید میں کوئی ایسا معاملہ نہ کر لوں کہ جو بعد میں میرے لیے مشکل کا ذریعہ ہو. تو فرمایا سنقریو کا فلا تنسا, ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. یہ آپ سب کے لیے بھی ہے, کوئی بات نہیں, پڑھتے جائیں, بھول رہے اللہ یاد کروا دے گا. جبرائیل وہی لے کر آتے, آپ جلدی پڑھتے کہیں بھول نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کرے. اس وقت چلتے کہ قرآن کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے. اچھا کچھ لوگ جب نئی نئی دعائیں یاد کرتے ہیں نا پھر رکتے ہی نہیں ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, بیچ میں عرب غلط ہیں, ہاں کو ہی کہہ رہے ہیں لیکن رکتے اینڈ پہ, ڈر کیا ہوتا ہے کہ بھول جائیں گے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو یاد رہے گا, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ نے چاہا. انہ یعلم الجہر وما یخفا, کیونکہ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرے گا. دیکھیے یہ عام بات ہے, جہر جو ہے نا قرآن کا وہ حصہ جسے اللہ کے نبی یاد کریں, اور جو آپ کے سینے میں محب کر دیا تھے وہ مخفا ہے. کیونکہ انہ یعلم الجہر وما یخفا, جہر کیا لکھیے جس وقت موجود ہے قرآن میں, جہری جو تلاوت کرتے ہیں, یخفا کے جو مٹا دیا گیا, منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے, آپ کیوں گھبراتے ہیں, آج آپ کو یہ مشکل لگتا ہے کل ہم آسان کر دیں گے. اور حقیقت ہے کہ ہر چیز اپنے شروع کے دنوں میں بہت مشکل ہوتی ہے. ماں بنے تو ماں بننے کے ابتدائی دن بڑے مشکل ہوتے ہیں, بیوی بنے تو ابتدائی دن بڑے مشکل ہوتے ہیں, بہو بن جائیں تو ابتدائی دن بڑی مشکل کے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھنے والا بن جائے اور اس پر وہ آسانی سے آ جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اصل بات یہ آپ نوٹ کر کے دیکھیں نا, ہے مشکل پر ہم آسان کریں گے, ہم تمہاری کوششوں کا بدلہ دیں گے اور تمہارے لیے اس کو آسان کریں گے. شرط ایک ہے, فذکر النفعت ذکرا, بس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت, یعنی نصیحت کریں کس کو, جس کو فائدہ دے. کیونکہ سیذکر من یخشا, ان قریب نصیحت تو وہی لے گا جو ڈرے گا, ڈرنے والا نصیحت لے گا. اب پہلے سے کیسے پتہ چل جائے گا کہ کس نے آپ کی بات سن کے مان جانا ہے اور ہم بس اسی کو کریں, تو یہ وقت پہ پتہ چلتا ہے. نصیحت کرتے رہیں, پیچھے نہ پڑ جائیں, لیکن آپ کی نصیحت سے فائدہ صرف اس کو ہوگا, میں یخشا, جو خشیت اختیار کرے گا, جبکہ وہ یتجنبہ الاشقا, اور اس سے اجتناب کرے گا, جنب سے الگ ہوگا, اشقا بد وقت. اگر آپ آیتوں کو بھی اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں تو یخشا کے وزن پہ اشقا, یخشا سب سے خوش قسمت کیونکہ اللہ کی خشیت ہے. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, ہاں, اور اس کا بدبخت اشقا. آپ نصیحت کرتے رہیں, آپ کی نصیحت سے فائدہ صرف خوش قسمت لوگوں کو ہوگا جو آپ کی نصیحت سن کے ماننا چاہیں گے, باقی رہ گئے وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ تو اس سے الگ ہو جائیں گے. پھر ان کا انجام کیا ہوگا, الذی یصلی النار الکبری, جو بہت بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر کی نافرمانی تھی تو انجام کیا ہے, نار الکبری. حال کیا ہوگا, ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, پھر وہ وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی جیسے نساء کی حالت میں کسی کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہی اس کی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نہ جیئیں گے اور نہ مریں گے, وہاں فائدہ کچھ نہیں ہوگا ان کا. آپ سوچیے کہ یہ کیسی کیفیت ہے. کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں اس کتاب سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ان کے لیے کیا وعدہ, وَنُيَسِّرُكَ لِلْعُسْرَى, ہم آسان کریں گے, سوری وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ بھی اپنے سارے سفر کو دیکھیں تو ابتدائی دن زیادہ مشکل تھے, آہستہ آہستہ بات چیزیں آسان ہوتی گئیں, کچھ چیزیں بیچ کے پاروں میں مشکل لگیں, پھر آسان ہو گئی. کچھ آج کل مشکل لگ رہی ہوں گی, یہ بھی آسان ہو جائیں گی. ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اپنے وقت پہ. آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کام مشکل لگے نا, تو اپنے سے اگلے لوگوں کو دیکھ لیں. مثال ہے کہ بیٹی ہے, اس کو اپنی ابتدائی زندگی مشکل لگ رہی ہے, تو ماں کو دیکھ لیں. ماں نے کتنا لت میں زندگی گزاری ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں حوصلہ آ جائے گا. آپ ماں بنی ہے تو آپ ذرا اپنی بڑی بہن کو دیکھ لیں کہ وہ بھی اب چار بچوں کی ماں ہے تو بچ گئی ہے نا, کرتے ہیں نا, اور ان کو جو غلطیاں انہوں نے کی اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو ہمارے راستے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اللہ کے حکم سے لگے رہتے ہیں نا, تو کام آسان ہوتا ہے. کوئی وہ دن یاد کیجئے جب پہلی دفعہ چولہا جلایا تھا, ماچس کی تیلی نہیں جلانی آتی تھی, پتیلی اٹھانی نہیں آتی تھی, روٹی کبھی پکائی ہوگی, ہو سکتا ہے ہاتھ پہ آج بھی نشان پڑا ہو توے کے ساتھ چپک گیا. آج آپ فر پر روٹیاں بناتے ہیں نا, کیا بڑی بات ہے. بس صرف ہم جب خود دین سے بھی تھوڑا سا دور ہوتے ہیں نا, دور سے مراد یہ کہ خود ان نہیں ہوئے ہوتے نا علمی چیزوں میں, تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں واہ پتہ نہیں کیسے پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسے یاد کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسے حافظ ہیں. ایک وقت آتا آپ کرتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں, اللہ جس کے لیے آسان کر دے. کسی کے بھی کسی کام سے آپ بہت امپریس ہو نا, تو جب آپ اس کو قریب سے دیکھ لیں, اس سے اس کا طریقہ سمجھ لیں, پھر خود ایک دو دفعہ بنا لیں, تو آپ کو مشکل نہیں لگتا نا. کوئی اپنے فرسٹ ٹائم کہیں گئے اور بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ کھایا, خوبصورت بھی تھا, اچھا بھی تھا, خوبصورت بھی تھا تو خوبصورت بھی تھا, آپ کہتے ہیں واہ بنا کیسے ہوگا. پھر آپ کو کھاتے ہوئے آپ کو کھا تھوڑی رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی تہیں گن رہے ہوتے ہیں پہلے یہ ڈالا ہوگا. پھر بعض عورتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ہم لوگ اگر دو گھنٹے کا درس سنتے ہیں تو ماشاء اللہ دو ہی گھنٹے کا کھانا بھی کھاتے ہیں, اور درد سنتے ہوئے تم چپ ہوتے ہیں, لیکن کھانا کھاتے ہوئے ہم بالکل کھانے کی باتیں کرتے ہیں. اس ویکینڈ پہ کافی درد تھے, دو تو کل ہی تھے, پھر پرسوں بھی. تو میں ایک جگہ تھوڑی دیر جہاں بیٹھی تھی تو میں ساتھ جو تھی تو میں کہہ رہی تھی ذرا غور کریں, ہر بندہ اس وقت کھانے کی باتیں کر رہا ہے, ریسپیز ڈسکس ہو رہی کر رہے ہیں, یہ کیا کیا ہے, بہت اچھا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. یعنی ہمارا پاکستانی کلچر یہ کھانا کھاتے ہوئے ہم کھانے ہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی چسکا ہوتا ہے. پھر گیس ورک کیا ہوتا ہے, نہیں پہلے یہ ڈالا ہوگا, نہیں اس میں لگتا دال چینی کام ہے, نہیں اس میں یہ ہے, اچھا یہ ڈیزرٹ ایسے بن, اچھا میں پوچھتی ہوں میں بتاتی ہوں, ہے نا. انسان کی نیچر ہے, لیکن جب آپ کو کچھ چیز پتہ چلے کہتے ہاں یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی, ہاں بہرحال اچھی لگ رہی تھی, لیکن آئندہ میں تعریف نہیں کروں گی کیونکہ میں خود بھی بنا لوں گی. تو ونو یسر کرے یسرا, ہر مشکل گزر جائے گی, ہر وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ بھی گزر جائے گا, ہر مرحلہ آسان ہوگا. کل میرے پاس کوئی آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹ تھی, وہ آئیں کہہ رہی کہ مجھے اگلے کورس سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اللہ اللہ کر کے اس کے ٹیسٹ ختم کیے ہیں, تو میں وہ اس کے ٹیسٹ میں نہیں دوں گی. میں نے کہا اس میں ٹیسٹ ہے ہی کوئی نہیں, ٹیسٹ نہیں ہے, بس ان کا پھر چہرہ دیکھنے والے تھے. تو ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو کچھ اور تو ہو گئی نا. تو لہٰذا میں نے یسیروں کا لے لیا, سب آسان ہو جاتا ہے. میں جب لوگ جہاز چلاتے ہوئے دیکھتی ہوں, میرا اتنا دل چاہتا ہے ایک دفعہ تو مجھے کوئی جاتے تھے تو میں بھی ذرا اس کے کیبن میں جا کے دیکھوں چلاتے کیسے ہو. کئی دفعہ میں نے پوچھا بھی کئی لوگوں سے اس بارے میں, تو کہتے ہیں وہ صرف بیٹھ کے وہ بٹن ادھر ادھر ہلاتے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہ اوپر کھینچ رہے ہیں نیچے لے رہے ہیں, اور اب تو سارے ٹیکنیکل آ گئے, بلکہ اب تو کہتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں صرف نظر رکھنی ہوتی ہے, ایون ڈیجیٹل ہے ہر چیز, تو نام بہت ہے کہ ہم پائلٹ ہیں, فرق ہے نا. تو جب وہ چلا لیتے ہیں ان کو آسان لگتا ہے, ہمیں چلانا نہیں آتا ہمیں مشکل لگتا ہے. یہ کوئی جو گاڑی آپ چلاتے ہیں یہ کوئی آسان ہے؟ اللہ کی بنا, کتنے خطروں میں سے ہم نکل کے آتے ہیں, کبھی الٹا جا سکتے ہیں سیدھا جانے کے بجائے, کبھی ان کی جگہ آؤٹ آؤٹ کی جگہ ان, لیکن مانو یسیرو کلیل یسرا, یہ زندگی کا اصول بنا لیں, اس کو لکھ کے نا اپنے پلو سے باندھ لیں, جب کوئی مشکل آئے تو یہ آیت یاد کر رہے ہیں. اب اس کا وظیفہ نہ بنا لیجئے خدا کے لیے کہ ہمیں کلاس میں تحفے میں ملا تھا یہ وظیفہ اور اس کی اجازت بھی, لیکن مانو یسیرو کلیل یسرا, ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اور ایک حدیث میں بھی اس کا خلاصہ ہے کہ ہر بندے کے لیے جو چاہتا ہے اللہ آسانیاں کر دیتا ہے, شرط ایک ہے کہ آپ اس کے اوپر چلتے جائیں. اور یہ جو کہا کہ لا یموت فیہا ولا یحیی, تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے کوئلہ ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا اور ان کو جنت کی نہر میں ڈالے گا, جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ دوبارہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانا اگ اٹھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو لہٰذا اگلی آیتوں میں اب تزکیہ کی بات ہے. قد افلح من تزکا, بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا. تزکیہ کی بات ہے. وذکر اسم ربہ فصلى, اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھتا رہا. دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے قد افلح من زکاہا, جس نے تزکیہ کیا. اور تزکیہ کیا ہے؟ ڈیول ایکشن ہے, اچھی باتوں کو پیدا کرنا اور بری کو نکالنا, گندے اخلاق سے اپنے نفس کو پاک کرنا, دل کو شرک سے پاک کرنا اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا. جیسے مالی بیج ڈالتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ جڑی بوٹیاں بھی نکال لیتا ہے. ڈیول ایکشن ہے. صرف اچھی عادات آپ ڈالتے جائیں گے اور بری نہیں نکالیں گے تو آپ کا تزکیہ کبھی نہیں ہوگا. اور لوگوں نے تزکیہ کے نام پہ دین کی دھجیاں اڑا دی, اپنے مرضی کے مجاہدے اور چلے اور ذکر کی محفلیں اور اللہ کے ورد اور اندھیرے میں بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھنے پڑھانے کو چھوڑو, اس سے تو عمل کوئی نہیں آ رہا, پہلے گھروں بیٹھو اور تزکیے کرو اپنے. یہ سب حد سے بڑی بھی باتیں. جتنا خوبصورت تزکیہ قرآن کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. ضرورت ہے اس بات کی فکر کریں. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ خیال دیتے ہیں, یہ بھی ایک مطلب فتنہ ہی کہہ سکتی ہوں میں شیطان کی طرف سے, اور آج کے دور میں تو یہ بہت ہی عام ہے. اور وہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اپنی اصلاح کرو, پہلے جب خود اصلاح کر لو گے نا پھر دوسروں کو بتاؤ. تو پھر سارے گھر بیٹھ جاتے ہیں. کرنی کیسے اصلاح جی, کیا کریں گے؟ گھر بیٹھیں گے, پھر اپنے بارے میں غور کریں گے, پھر اپنے قلب کے بارے میں پڑھیں گے, پھر اپنے دل کی بیماریاں پڑھیں گے, پھر اس کے اندر سے تکبر کوٹ کوٹ کے نکال لیں گے, پھر غصہ نکالیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا تزکیہ ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہ ہو جائے گا نا, پھر ہم بہت اچھے کام کریں گے. اور ایسے لوگوں کو میں کم از کم کچھ نام تو میرے ذہن میں ہے کہ پچھلے 10-8 سال سے ان کو دیکھ لیں تو وہ وہیں کھڑے ہیں. ابھی تک پوچھیں کیا بات ہے بھائی آئیے, کہتے نہیں ابھی ہمارا اپنا ہی نہیں تزکیہ ہوا. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. اس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک سیریز کریں گے, جب آپ کو بھی موقع ملا آپ بھی ضرور سنیں گے. یہ اتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور تدریس سے ہٹا کر اپنی ذاتی اصلاح کے لیے گھر میں بٹھا دو. شیطان کو زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو معاشرے سے گندگی چنتے ہیں. وہ کہتے نہیں گھر بیٹھ کے پہلے اپنا تزکیہ کرو. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں, کسی سے ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں, چاہے ایسے لوگ مشورے کرتے ہیں کہ پہلے تزکیہ کرنا ہے, اور جنہوں نے مشورہ دیا وہ ماشاءاللہ اپنا اس کی کوششوں کر رہے ہیں, جب بھی کر رہے ہیں. کتنی دیر ہو گئی ان کو ان چیزوں میں؟ 10 سال ہو گئے. میں نے کہا چاہیں کہ کیا اس کے اثرات ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہے مسجد کی؟ نہیں مسجد تو نہیں ہے, 5 پوری ہیں. نہیں ویسے جب چھٹ جائیں تو پڑھتے ہیں کٹھی. اور کیا ہے؟ سنت ہے, وہ بھی ابھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا اس پہ کہ 10 سال کی کوششوں کے بعد یہ کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی میں اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ جہاں 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں. دیٹس اوکے. ابھی میں اس اپنے اندر کو میں نے اس طرح نہیں پاک کیا کہ میں داڑھی والے روپ میں آگے جاؤں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ سفر کب ہے؟ 5 سال. میں نے کہا آپ نے کیا چینج آئی ہے؟ الحمد للہ آپ سائڈ ڈاؤن والا حال تھا. میں نے کہا مائنڈ نہ کریں, لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نتائج نہیں دکھ رہے آپ کے پچھلے 2 سال میں نکل رہے ہیں, تو آپ بہتر ہیں کہ وہ بہتر ہیں؟ یاد رکھیے من مانے طریقوں سے تزکیہ جو کریں گے وہ بھٹک جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کو زندگی رہی کبھی تو آپ پڑھیں گے جنہیں فرقے آج کے دور میں حق سے ہٹے ہوئے ہیں, اور جو ماضی میں جو وہ اللہ کے نبی کے امت کے 73 فرقے ہوں گے, اور اس میں ناجی اور باقی, اس میں 98% فرقے جو تھے نا وہ ان چیزوں میں کمی بیشی کی وجہ سے بھٹک گئے تزکیہ کے نام پر. تو تزکیہ کو بعض لوگوں نے آج کے دور میں بہت ہی عجیب و غریب سی چیز بنا دی. لائٹیں بند کرو اور اندر اپنے کچھ روشنیاں پیدا کرو اور تصور میں سوچو. یعنی کسی کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں مرید, مجھے پتا ہے وہ تو روز مدینہ ہو کے آتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ کون ویزا دیتا ہے روز آپ کو مدینہ کا؟ سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ جائیں, ایک دن رہ لیں, مہینہ رہ لیں, ایک دفعہ نکل کے آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. پھر دوبارہ لگائیں اور اس میں پھر 15 دن لگتے ہیں. آپ کیسے مدینہ روز جاتے ہو؟ کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھا بیٹھا جاتا ہے. واللہ ہی یہ تزکیہ کے نام پر جو کچھ لوگ کر کرا رہے ہیں نا, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہاں بیٹھو چلو لائٹیں بند کر دو, آنکھیں بند کرو, تصور میں سوچو تم پرندے ہو, اب تم سبز رنگ کے کپڑے پہن رہے ہو, اب تم اڑ رہے ہو, اب کدھر گئے, اب تمہاری فلائٹ مسجد نبوی پہ اتر گئی, اب تم روزے میں پہنچ گئے ہو. یہ کون سا تزکیہ صحابہ نے یہ کیا؟ اس طرح کے مجاہدے کراتے تو بدر اور احد کے مارکے تو کبھی نہ آتے. ہم نے تو اللہ کے نبی کا جو ایک تصور پڑا ہے وہ ایک مجاہد کا پڑا, ایک باعمل انسان کا پڑا, خوش رہنے والا انسان جو زندگی کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے اور معاشرے کی گندگیاں دور کر کے قوم فانزر کے کام کو انجامنے والے راستے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. اس لیے فرمایا قد افلح من زکا, من زکا, اور اگلی سورتوں میں بھی ہم پڑھیں گے یہ راستہ. سورت مومنون کے شروع میں کیا آیا تھا؟ قد افلح المومنون. چلیے ان ساری 10 آیتوں کو دوبارہ جا کے سن کے دیکھیے اس میں تزکیے کا کیا طریقہ ہے. کوئی وظیفہ من مانا, کوئی ذکر اللہ کا, کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں, لمبی لسٹ اللہ نے دے دی الذین فی صلاتہم خاشعون سے لے کر پھر آخر میں حافظون تک. ہمارا دین تزکیہ کرواتا ہے عمل کے ذریعے, باتوں کے ذریعے نہیں. پھر وذکر اسم ربہ فصلی, یہ دیکھ لیجئے, اور اس نے اللہ کا نام کا ذکر کیا اور پھر اس نے نماز بھی پڑھی. اور اگر آپ تزکیہ کے نام پہ یہ کہہ دیں کہ اگر آپ اس طریقے سے کوئی ورد کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی نماز کا نعم البدل ہو گیا. اب آپ کو بے شک فرض نماز نہ پڑھیں کیونکہ آپ تو ذکر کے نام پہ ایک ایک گھنٹے کا وظیفہ کرتی ہیں, تو یہ 10 منٹ کی نماز کون سی ضروری ہے؟ تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے دین بنانا چاہتے ہیں نا. لیکن بات کیا ہے, اب یہ کام تو لوگ کر لیں جس میں وظیفے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن سنجیدہ تعلیم قرآن جو ماں ہوا بالحزل, جو قرآن ایک مذاق نہیں, وہ لوگ کیوں نہیں لے پاتے یا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ آخر میں بتا دی, بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. مسئلہ یہ ہے, ذکر اسم ربہ پہ اور سب بھی اسم ربہ کلالہ پہ تو زندگی لگ جاتی ہے, جابس چھٹ جاتی ہیں, رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں, ہاتھ آتی دنیا مٹ جاتی ہے. تم تو اتنا کما سکتے تھے وہ چھوڑ دیا تم نے, تم تو ہر دل عزیز ہو سکتے تھے تم نے وہ چھوڑ دیا. تم نے تو اللہ کا نام جب سے پکڑا دنیا تم سے ایسے ناراض ہوئی کہ جیسے تم نے ان کا کچھ لے لیا, اور یہ قیمت تم دے نہیں سکتے اس لیے تم پھر یہ کام نہیں کر پاتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیا اللہ کا یہ کہا ہوا قول درست ہے؟ کہاں اور کون ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہا, جبکہ والآخرت خیر وابقا, اور آخرت تو بہت بہتر اور باقی رہنے والی, بلکہ سب سے زیادہ بقا والی, آپ بقا باقی سے بہت آگے ہے, سپرلیٹو ڈگری, سب سے باقی رہنے والی ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کیا صرف قرآن میں؟ نہیں, ان نہ صحف الاولى, یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں, صحف صحیفے سے. کون سے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. یہ پیغام ہر نماز, مطلب ہر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اللہ کے نبی دیتے تھے, تو آپ دیکھیے کہ اس کے اللہ تعالیٰ تزکیے کی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو سورۃ اعلیٰ کا نام الاعلیٰ, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ناموں ایک نام ہے یہ. اس رب اعلیٰ کا نام جب زندگی میں آتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں جو اس سورت میں. آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک پیکج ہے, یہ سورت آپ کو بتاتی ہے کہ نبی ہم دین کے کام میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. کیا آپ بہروں کو سناتے رہے, اندھوں کو راہ دکھائیں, یہ تو ایک آسان کام ہے اور ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. نصیحت کریں, جہاں محسوس ہو کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ادھر سے ہٹ جائیں, جو اٹھانا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں. پھر دیکھیں ادھر میسج ہے آپ کے اور میرے لیے کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں, جس کو آنا ہوگا وہ آئے گا, جس کو لینا ہوگا لے گا, لیکن آپ اس کو نصیحت کریں کہ جو یخشا, خشیت ہوگی, عام تبلیغ جاری رہے. لیکن اب یہ نہ کریں کہ اللہ کے بندوں میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو صرف آپ کو اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ ہم آپ کی بات سن کے مان جائیں گے, ہم صرف ان کو سنائیں گے. بارش برستی ہے, کتنا پانی تو کیچڑتے چلا جاتا ہے, کتنا پھر ندی نالوں میں چلا جاتا ہے, لیکن کچھ حصہ جو زرخیز زمین پہ جاتے ہیں وہاں سے پودے اگ جاتے ہیں. تم قرآن کی یہ بارش برساتے ہی جاؤ, 100 میں سے اگر 2 لوگوں کو بھی بات مل گئی تو تمہارے لیے یہی کافی ہے. اللہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اوپر نتائج ہیں. وہی بات کہ ہمارا دین ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے, ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. پیچھے نہ پڑو, تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا کچھ عرصے کے بعد کہ کن تیلوں میں تیل نہیں, ان سے تو ایک جملہ بھی نہ بولو. نصیحت صرف وہ قبول کرے گا جس نے کھولا ہوا دل. آپ دیکھیں کہ بند ڈھکن والی بوٹل کسی چشمے کے نیچے رکھ دے, سارا دن بھی کھڑا رہے گا نا تو اس بوتل میں پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. بے وقوف ہے وہ شخص جیسے شخص کو پانی دے رہا ہے, وہ دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے. اسی طرح جو نصیحت قبول کرنے کے لیے دل کے ڈھکن نہیں کھولتے, ان پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے. سورت عبس میں بھی تو پڑھ چکے ہیں نا کہ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے ادھر آپ توجہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اگر نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے ڈر بھی رہے اس سے آپ بے روحی برتتے ہیں. آیت 5 سے 12 تک میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو قد افلح من تزکا, تزکیہ اختیار کرنا. اور آپ نوٹ کر کے دیکھیں خشیت کا لفظ, جہاں بھی تزکیہ کی بات ہوگی اور اس طرح کی ہوگی نا تو وہاں خشیت, تزکیہ, نصیحت یہ سب کچھ آئے گا. اور آگے پھر آپ دیکھ لیجیے کہ اس راستے کی رکاوٹیں بتا دی گئیں. تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا تزکیہ کر دے. سب سے پہلے سوچ کا تزکیہ, کیسے؟ شرک سے پاک کرنا. سب سے پہلے اپنی سوچ سیدھی کرنی ہے, پھر دل کا تزکیہ, اللہ سے اللہ کے ماں سوا کی محبت سے اس کو پاک کر لیں. یہ دو کام آپ کر لیں تو تیسرا مرحلہ پھر آنکھوں کا تزکیہ, زبان کا تزکیہ, کانوں کا تزکیہ خود بخود ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر آسان بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے تزکیے کی توفیق دے اور ہم اپنی عبادات کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے رہیں. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے بس اللہ سے کہ نماز بھی پڑھنی ہے. دو ہی باتیں ہیں نا, اللہ کو یاد کرو اور نماز پڑھنا. اور یہ نماز ویسی پڑھی جائے گی جیسی اللہ نے حکم دیا. دنیا کی لذتیں تھوڑی سی چھوڑنی پڑتی ہیں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے, لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کا جو ذکر ہے تو سورت نجم کے رکوع 3 میں بھی ہم پڑھ چکے, اور کچھ ان کے ہمیں اقوال بھی ملتے ہیں کہ پچھلے صحیفوں میں کیا باتیں تھیں. اگر آپ ان کو جمع کر لیں تو جس کو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں نا اقوال زری, گولڈن ورڈز کہتے ہیں انگلش میں, اگر اس کو اس طرح کی باتیں. یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر پر ایک ہی تھی, ہلکی پھلکی سی تبدیلیاں جو تھی وہ ان کی شریعت میں تھی, فقہی معاملات میں تھی, لیکن تزکیہ ہو یا عقیدہ ہو اس کے معاملے میں سب کچھ ایک ہی جیسا تھا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ اپنا بھی تزکیہ کر سکیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى ويتجنبها الأشقى.
اب آپ لوگ شیئر کیجیے کیا چیز آپ کو اپنے لیے لگی اس میں. جی آپ نشین تھوڑا سمجھیے. ٹھیک ہے تزکیہ. اور جی آپ ادھر سے. یہ یعنی رینوویشن کا نام ہے تزکیہ, رینوویٹ یور سیلف. جی اور آپ ادھر سے رہا. عقید جی اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیکن ہم خود نہیں چاہتے تو پھر یہی نتائج ہوں گے. جی پیچھے سے آپ کا سچ. جی بالکل. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر آخرت میں نہ ہو, اور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال وہاں نہ ہو, اور اس کے جمع کرنے کے پیچھے وہ لگتے ہیں جو بے وقوف ہوں. ابن جریر میں آتا ہے حضرت ارفجہ ثقفی سورت کو ابن مسعود کے پاس پڑھ رہے تھے, جب اس آیت پر پہنچے تو تلاوت چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے سچ ہے ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے ہم دنیا کے گرویدہ ہو گئے کہ یہاں کی زینت کو, یہاں کی عورتوں کو, یہاں کے کھانے پینے کو ہم نے دیکھ لیا. آخرت نظروں سے اوجھل ہے تو ہم نے اس سامنے والی چیز کی طرف توجہ کی اور اس دور والی سے آنکھیں پھیر لی. بات سچ. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود. تو پھر ہمیں اگر دیکھ لیں آج تو کیا حالات ہو, جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی باتیں آتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی اختیار کی, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. جی آپ آصف شیئر کیجیے. یہ دنیا تیاری کے لیے اور آخرت میں ریزلٹس ملیں گے. جی آپ سسٹر. آپ جی.
مجھے یہ آئی بک سنائیے تداخل ہم پر مجھے اپنا محاسبہ
کرنا. اپنا محاسبہ. لیکن تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے کرنا ہے, پڑھ کے کرنا ہے, ساتھ رہ کے. عملی زندگی میں تزکیہ ہوتا ہے, کمرے میں بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا. وہ تو بہت آسان ہے, کوئی کہ میں نے صبح سے ایک گالی نہیں دی, وجہ کیا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی, تو کیا کس کو دیں گے آپ؟ آپ کو تب اپنے اوپر قابو پانا ہے جب آپ اپنے بچوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور وہ آپ کو ستا رہے اور آپ ان کو برا بھلا نہیں کہتے. کوئی کہتا ہے صبح سے میں نے کوئی حادثہ نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ میں اپنے گھر کے جو پورچ ہے اس میں گاڑی لے کے کھڑا رہا. کب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے؟ جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں. آپ اپنی ماسی سے کہتے ہیں میرے سے تو کبھی کوئی برتن ٹوٹا ہی نہیں کیونکہ آپ نے کبھی دھویا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے گھر میں بیٹھنا. ایسی کسی ان لوگوں کی تیاری دیکھ کر اور ایک ایک چیز ایسے لگ رہی تھی کہ پری پلانڈ ہے نا, اور اس میں ہر چیز, اور ابھی وہ بالکل بیسک پلاننگ تھی. تو میں نے اس کے جواب میں یہی لکھا کہ ہاؤ ایزی اٹ, یہ کتنا آسان ہے کہ گھر بیٹھ کے سیلف گرومنگ کریں, لیکن کتنا مشکل ہے انسانیت کو فائدہ دینا. کتنے برینز, کتنے انسان, کتنا کچھ لگتا ہے, پھر کوئی تھوڑا سا کام ہوتا ہے, کتنی چیزیں مدد کرتی ہیں, پھر تھوڑی سی بارش برستی ہے جا کے کسی جگہ. یہ آسان تو نہیں ہے. پھر دل کی گہرائی سے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو وقت سے پہلے سب کچھ پلان کر کے پورا فولڈر بنا کے پیش کرتے ہیں, یہ ہے پلان. ہمارا دین ہے ہی اس چیز کا نام, کامیاب صرف وہی ہوگا جو وقت سے پہلے پلان کرے گا اور خود کو خوش قسمت سمجھے گا کہ اس کو اللہ نے اس کام کا موقع دیا. اور سر پڑی اور پکڑ کے ادھر سے ادھر ٹوٹ رہے ہیں, پھوٹ رہے ہیں, چیز ادھر سے ادھر, آدھی توڑی آدھی پوڑی, وہ کیا ہوا؟ آدھا گلٹ میں گزر جاتا ہے کہ تیاری آج پھر ٹھیک کوئی نہیں کر کے آئے. یاد رکھیے اگر زندگی میں آپ نے بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو وقت سے پہلے پلان کرنا ہوگا. کل جدھر جانا ہے اس کا بیگ آج آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہو, اور جا کے وہاں کرنا کیا ہونا کیا, آخری وقت پہ جو کام کرنا وہ پہلے کر لیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے اس سے. یہ چند دن کی زندگی اب ہمارے پاس رہ گئی ہے جو ہم نے استعمال کرنی ہے, دیٹس اٹ. آگے جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ جب ہم نے پڑھا نا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا, تو پیچھے بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا جہنمی کیا کہیں گے, ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, جہنم کے داروغا اے مالک اپنے رب کو پکار کے کہیں آج وہ ہمیں موت ہی دے دے. پھر ایک دیکھا ہم نے پڑھا لا یقضا علیہم فیموتوا, نہیں آئے گی ان کو موت کے, کم از کم ان کا کام ہی تمام ہو جائے. مثلا احمد کی روایت ہے جو اصلی جہنمی ہے انہیں تو نہ تو موت آئے گی نہ کرامت زندگی ملے, ہاں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ رحمت کا ہے وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے, پھر سفارشی لوگ جائیں گے اور ان کے ڈھیر چھڑا لائیں گے, پھر نہریں حیات میں ڈال دیں گے, جنتی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا, اور اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانا نالی کے کنارے کوڑے پر اگاتا ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے پھر زرد اور پھر ہرا ہو جاتا ہے. لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی تو بات اس طرح بیان کر رہے ہیں گویا کہ آپ جنگل سے واقف ہو, حالانکہ کبھی کسی جنگل میں نہیں گئے آپ, صحراؤں میں رہتے تھے. تو اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ اس منظر کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور کوئی بات جس پہ بات نہ ہوئی اور آپ میں سے کسی کی توجہ ہو؟ یس سر, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ اس سے بہت بڑا ہے جو ہم نے سوچا, جو ہم نے سمجھا اور جو ہم نے دیکھا. اللہ بہت بڑا ہے. دیکھیے بچپن سے ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ بہت بڑا ہے, نہیں اللہ بہت بڑا نہیں ہے, اللہ بہت بڑا ہے. اللہ ہمارے تصورات کی گہرائیوں سے بھی بڑا ہے. سمندر کو دیکھ لیں تو آپ کو یقین آئے گا کہ اللہ کتنا بڑا ہے, اور فضاؤں کو دیکھیں, ہلاؤں کو دیکھیں, کائنات کو دیکھ کر میں کہتی ہوں اللہ کی اس کتاب کو دیکھ کے نہیں آپ کو لگتا اللہ کتنا بڑا ہے. کوئی ہے تھا ایسی باتیں پیش کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. بریک لے لیتے جی, آپ اچھے سن رہے. وعلیکم السلام.
جیسے جیسے قرآن پاک اپنے آخری مناظر طے کر رہا ہے, جیسے جیسے تکنیک کی طرف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ حقائق سے جیسے پردہ اٹھا رہے ہیں, کلیئر کٹ ایک ویژن ہمیں دے رہے ہیں, تو اس میں کبھی کبھی ہمیں جہنم کی باتیں, آخرت کی باتیں, سزا کی باتیں سب تو لگتی ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی قدردانی بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. شروع سے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, تو کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید انسان کی باقی میں ایک حقیر مخلوق ہے, انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اسی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وجہ کائنات ہے, بیسک جز ہے, مین ایلیمنٹ ہے, جس کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو یہاں سے بھی ہمیں اپنی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. سورہ ملک میں کہا اللہ نے خلق کی احسن تکنیک, کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں انسان کو پیدا کیا. سورہ طارق میں میرا خیال ہے پہلا مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو سلک اور سرائط سے پیدا کیا, یعنی کہ جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ پارٹس ہیں, جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ آرگنس ہیں, وہ ان کا مجموعہ انسان ہے. باقی چیزوں کے ساتھ آپ پھر بھی سروائیو کر سکتے ہیں, آپ کی کڈنیز, لنگس, انٹسٹائن, آپ کا لیور, ہارٹ, یہ چیز نہ ہو آپ کا اسپائنل کارڈ آپ کا ڈیمیج ہو جائے, آپ کی لائف نہیں رہتی ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ مگر میں دیکھوں تو بٹوین لائنز پیغام یہ ہے کہ دل و دماغ کو آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے, علم توحید بلند کرنے کے لیے, سنت کے پرچار کے لیے اگر آپ لگا دیں تو یہی جو دل باب ہے مقصد انسانیت کا اور نزول کتب کا اور نزول انبیاء کا.
جی وہی نا, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنا تذکرہ کرنے کی توفیق دے. یہ ایک روایت سامنے آ گئی, یہ سن لیجیے جلدی سے, تھوڑا سا فون ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ان صحیفوں میں عبرت کی مثالیں تھیں, ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور اور مبتلا، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا رہے، بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو. یعنی یہ صحیفہ ابراہیم میں ایک چیز تھی. ایک اور بات تھی، ایک مثال میں عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے تین حصے کر لے، لکھ لیں عقل مند ہے آپ بھی، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو، یعنی ہمارے 24 گھنٹوں کے تین حصے، 1/3 رب کی عبادت اور مناجات. مناجات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سے مانگنا، آہوزاری، عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور سنت میں غور و فکر کا، یعنی دوسرا حصہ محاسبہ اور غور و فکر. اور تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتیں پوری کرنے کا. یعنی 1/3 میں کھانا، پینا، سونا، کمانا، 1/3 میں غور و فکر اور محاسبہ، اور 1/3 عبادات. کتنی عقل مندی کی بات ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے نا. پھر ایک اور اس کی مثال، اور فرمایا کہ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے. اور اب یہ بھی اہم بات ہے، دنیا میں بیوقوف بن کے نہ جیے کہ پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا، وہ دیکھے لیکن اپنے کام نہ چھوڑے اس کی وجہ سے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا، اس کا کلام بہت ضروری کاموں میں رہ جائے گا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی بولنے کو عمل سمجھیں تو کم بولیں گے نا. جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا، اس کا کلام بہت کم ہو جائے گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، صحف موسیٰ میں کیا تھا؟ یہ تو ابراہیم میں تھا، تو ابراہیم موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں، جن میں سے چند کلمات یہ ہیں. اس کو غور سے سنیے گا، کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو، پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کیسے عاجز اور درماندہ اور غمگین ہو، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و نزول کو دیکھتا ہے، وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو بیٹھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو، وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے پھر یہ سوال کیا، کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے؟ یعنی پچھلی میں اتنی اچھی باتیں تھی، تو کیا آپ کے پاس بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ذر، یہ آیتیں پڑھو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، سے لے کے آخر تک. پھر آپ نے سورت پڑھی، اور یہاں ذکر اسم ربی ہی و فصلی سے مفسرین نے نماز کے ساتھ زکات کی بھی بات کی ہے، یعنی تزکا کو زکات کے معنوں میں بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی تزکیہ فرما دیں. انشاءاللہ 20 منٹ کی بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئکلی